بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. بلا شبہ اور یقینا فلاح پالی ایمان والوں نے، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے اور جو لغو چیزوں سے بچنے والے اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور باندھیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں، کیونکہ ایسے لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. ہاں، جو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو ایسے لوگ حد سے گزرے ہوئے ہیں. اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی پوری نگرانی رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ وارث جنہیں جنت الفردوس کی میراث ملے گی، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ سورۃ المومنون کی شروع کی 11 آیتیں ہیں، جن میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کی ایسی 7 صفات کا بیان فرمایا ہے کہ اگر وہ کسی مسلمان کے اندر پائی جائیں تو انہیں دنیا میں فلاح ملے گی، اور فلاح کامل ان کو آخرت میں نصیب ہوگی، جو بہت بڑی کامیابی ہے. اور آخرت میں ان کو جنت الفردوس عطا ہوگی، جو جنت کا بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچا اور بہت ہی عمدہ مقام ہے. ان میں سے تقریباً 5 اوصاف کا بیان تفصیل سے ہو چکا ہے، 2 کا باقی ہے. لہذا 5 کا جو بیان ہے وہ مختصراً میں کر دیتا ہوں، اور ہر دفعہ ان کو دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے، اور اللہ کرے کہ ہمیں عمل کی بھی توفیق ہو جائے. ایک تو یہ اپنی نماز جو ہے خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے واجب نماز ہو، چاہے مسنون نماز ہو، بہرحال نماز میں خشوع خضوع کی صفت اختیار کرتے ہیں. اور خشوع خضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں آدمی نماز آرام آرام سے پڑھے اور دھیان لگا کر پڑھے. بس یہ 2 لفظ ہیں اس کا، خشوع خضوع کا حاصل بس یہ 2 ہے کہ نماز جلدی جلدی نہیں پڑھے، آرام آرام سے پڑھے، اور اپنا دھیان اور اپنا دل بھی نماز کے اندر لگائے. خود بخود اگر ادھر ادھر ذہن جائے تو اس کی پرواہ نہ کرے، لیکن اپنی طرف سے اپنا دھیان برابر دوران نماز لگاتا رہے، اور یہ چیز بار بار کی مشق کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں خشوع خضوع. اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے، بیکار مجلسوں سے، فضول اور لایعنی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں. تیسرے یہ کہ وہ زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں. زکوٰۃ پر عمل کرنے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو اپنے مال زکوٰۃ کا پائی پائی کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال کر صحیح مستحق تک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو درست کرتے ہیں اور شریعت کے مطابق بنانے کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے باطن کو اچھے اچھے اخلاق سے آراستہ کرتے ہیں، بد اخلاقیوں سے اپنے باطن کو بچاتے ہیں. دونوں ہی باتیں ضروری ہیں. لہذا اگر ہم فلاح چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنت الفردوس میں ہم داخل ہوں، تو ضروری ہے کہ ہم اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ بھی باقاعدہ حساب کر کے مستحقین تک پہنچانے کا اہتمام کریں اور اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح کا بھی اہتمام کریں. چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں اگر میاں بیوی ہیں تو بے شک ایک دوسرے سے جائز طریقے سے، جائز حدود میں اپنی شہوت پوری کر سکتے ہیں، اور غلام باندھیوں کا چونکہ آج کل رواج نہیں ہے اس لیے آج کل باندھیوں کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. بس ایک ہی راستہ ہے کہ آدمی نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنی جنسی تسکین حاصل کرے. اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں فی الحال وہ سب گناہ ہیں، ناجائز ہیں، اور ان سے بچنا ضروری ہے. لہذا نگاہوں کا غلط استعمال، نامحرم عورتوں سے ناجائز تعلقات، یہ سب ممنوع ہیں اور یہ سب ناجائز ہیں، جن سے بچنا بے حد ضروری ہے، اور آج کل اسی کی بہت زیادہ کثرت ہے. اس لیے اور زیادہ محتاط رہنا ضروری ہے، جس میں سر فہرست موبائل کا غلط استعمال بھی ہے. اس سے بھی انسان اپنی شہوت کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو سراسر گناہ گناہ ہے. اور چوتھی صفت ہے، پانچویں صفت ہے، وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں. اسی کی تشریح ہو رہی تھی، امانات کی کافی حد تک تشریح ہو گئی تھی، پھر بھی کچھ باقی رہ گئی تھی. تو امانات امانت کی جمع ہے، امانات امانت کی جمع ہے. امانت کے لفظی معنی آتے ہیں کہ وہ چیز جو کسی کی ذمہ داری میں دے دی جائے، کوئی چیز کسی کی ذمہ داری میں اور کسی کی نگرانی میں اور اس کی حفاظت میں جو کوئی چیز دے دی جائے تاکہ بر وقت وہ اس کو بین ہی واپس کر سکے اور ادا کر سکے، اور اس کے دینے میں بھی اس پر پورا پورا اعتماد اور بھروسہ کیا جائے، تو اس کو امانت کہتے ہیں. چونکہ امانات کی بہت ساری قسمیں، اس لیے اللہ پاک نے امانات جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے تاکہ تمام امانتوں کو شامل ہو جائے. صرف ایک امانت یا امانت کی ایک قسم کا حق ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ امانت کی جتنی بھی قسمیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں اور اللہ اس کے رسول نے ان کو واضح فرمایا ہے، ان سب قسم کی امانات کو ادا کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے. چنانچہ موٹی موٹی دو تین قسمیں ہیں جو سمجھنے سمجھانے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ. کہ امانت کی ایک قسم تو ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے. اللہ جل شانہ کے بہت سارے حقوق ہیں جو اہل ایمان پر فرض و واجب ہے، جس تمام فرض نمازیں، فرض روزے، فرض زکوٰۃ، فرض حج، یہ فرائض ہو گئے. واجبات بہت سارے ہیں، جیسے قربانی واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، منت مان لے اور پوری کر لے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، قسم کھا کر توڑ دے تو کفارہ واجب ہے. تو یہ واجبات ہیں، ان کو ادا کرنا بھی امانت کے اندر داخل ہے. یہ بھی سب امانتیں ہیں، لہذا تمام فرائض کو ٹھیک ٹھیک جیسا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے ان کو ادا کرنا، واجبات کی ادائیگی کا ساری زندگی اہتمام رکھنا، یہ امانت کی ادائیگی ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے. ایسی بہت سی چیزوں کو اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے. جیسے شراب کو حرام کیا ہے تو اس سے دور رہے، زنا کو حرام کیا اس سے دور رہے، چوری کو حرام کیا اس سے دور رہے، جھوٹ کو حرام کیا اس سے آدمی دور رہے، غیبت کو حرام کیا ہے آدمی اس سے اپنے آپ کو بچائے، دھوکہ دینے کو حرام کیا ہے اس سے آدمی اپنے آپ کو بچائے. وعدہ خلافی کا جو یہ گناہ ہے اس کا ذکر تو ابھی آگے آنے ہی والا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، اس سے اپنے آپ کو بچائے. یہ سب محرمات ہیں. تو جتنے بھی گناہ کبیرہ ہیں اور جتنے بھی حرام و ناجائز کام ہیں ان سب کو محرمات کہتے ہیں، ان سب کو کبائر بھی کہتے ہیں. ان سب سے بچنا بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کی نافرمانی سے پرہیز کیا جائے. اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرض و واجب قرار دیا ہے آدمی اس کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں یہ بھی. اور یہ ساری زندگی ہیں، یہ چند دن کے لیے نہیں ہے کہ چند دن کے لیے آدمی گناہوں سے بچے اس کے بعد پھر جو چاہے کرے، ایسا نہیں. ساری زندگی تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، حرام و ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، فرائض و واجبات ہمیشہ ادا کرتا رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو فرض و واجب ہوں یا ان سے بچنا فرض و واجب ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور یہ سب امانتیں ہیں یہ. اور دوسری قسم ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق. بندوں کے حقوق کے اندر بھی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. مثال کے طور پر جسے ہم اپنے عرف عام کے اندر امانت سمجھتے ہیں، جیسے کسی کے پاس ہم نے رقم امانت کے طور پر رکھوا دی، اپنے زمین مکان دکان پلاٹ فلیٹ کے کاغذات کسی کے پاس امانت رکھوا دیے، یا کوئی اور قیمتی چیز ہم نے کسی کے پاس رکھوا دی امانت کے طور پر کہ بھائی اپنے پاس رکھو، میں مثلا سفر میں جا رہا ہوں یا کسی کام سے جا رہا ہوں، یا میرے گھر میں حفاظت کا انتظام نہیں ہے، گھر میں چوری ہونے کا خطرہ ہے، لہذا آپ اپنے پاس رکھ لو، جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گا. یہ ہے وہ امانت جو کہ ہم اپنی زبان میں امانت سمجھتے ہیں. اور آپ نے اندازہ لگایا ہوا کہ شریعت میں امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے حقوق کی ادائیگی بھی امانت میں داخل ہے، اور جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے وہ بھی امانت کے اندر داخل ہے، اور یہ صورت بھی جس کو ہم عرف میں امانت رکھنا اور رکھوانا کہتے ہیں یہ بھی اس کے اندر داخل ہے. اسی طرح وہ یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنی راز کی بات بتلا دیں، اپنی کوئی راز کی بات، کوئی ایسی بات جو ہم دوسروں کو بتانا نہیں چاہتے، وہ ہم کسی کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ میری راز کی بات ہے، اپنے تک محدود رکھنا. یہاں تک گزشتہ ہفتے کو بیان ہو گیا تھا، یہاں ایک لطیفہ بھی میں نے سنا دیا تھا آپ کو. تو اس کو بھی یہ بھی راز بھی امانت ہوتی ہے، لہذا راز کی بات کو اپنے تک ہی محدود رکھے، تبھی تو وہ راز راز ہے. اگر دوسروں کو بتا دیا تو پھر راز راز کہاں ہے؟ لہذا اس کا بھی ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. اور امانت رکھوانے کی راز کی صورت میں ایک اور شکل بھی ہے جس کو حضرات صوفیاء کرام نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور وہ تنہائی میں کر رہا ہے آپ سے، اور آپ سے بات کرتے ہوئے ادھر بھی دیکھ رہا ہے، یوں بھی دیکھ رہا ہے. یوں نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو اپنی راز کی بات بتا رہا ہوں، لیکن میں کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی اور تو نہیں ہے یہاں پر، یا میری بات کوئی اور سن تو نہیں رہا ہے، بس سمجھو یہ بھی راز کی بات ہے، یہ بھی راز ہے. ایسی بات بھی کسی اور کے سامنے بیان کر دینا جائز نہیں ہے، اگر بیان کرے گا تو خیانت ہوگی پھر یہ، اس لیے کہ آثار و قرائن سے اس کا راز ہونا معلوم ہو گیا ہے. تو کبھی آدمی صراحتن کہہ دیتا ہے میری راز کی بات ہے کسی اور کو مت بتانا، اور کبھی آثار و قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ اس کی خفیہ بات ہے اور اس کی راز کی بات ہے، لہذا ایسی بات سن کر کے بھی کسی اور کو بتانا جائز نہیں ہے، یہ بھی امانت ہے. اور اسی طریقے سے اس کے اندر وہ تمام معاملات آ جاتے ہیں جو عام طور پر دو آدمیوں کے درمیان ہوتے ہیں، جس کو کرایہ پر دینا کرایہ پر لینا کہتے ہیں، یہ بھی ایک صورت ہے کرایہ پر دینے لینے کی، بیچنا خریدنا یہ بھی ایک صورت ہے. تو خریدنا اور بیچنے میں دو چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، خریدنے اور بیچنے میں دو چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک طرف سے پیسے ایک طرف سے چیز. آپ نے مکان خریدا تو ایک طرف سے مکان ملے گا آپ کو، دوسری طرف سے آپ پیسے دیں گے. کبھی مکان کے ذریعے مکان کا بھی تبادلہ ہوتا ہے، کبھی پیسے سے آپ کپڑا خریدتے. تو صبح شام تک جو بے شمار چیزیں خریدی جاتی ہیں بیچی جاتی ہیں، یہ بھی دو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، ایک پیسہ اور ایک چیز، دونوں امانت ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیچنے والا ہے وہ خریدنے والے کو، اس نے جو چیز بیچی ہے اور جن اوصاف کے ساتھ بیچی ہے اور جو بات اس نے بتا کر بتائی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے، یا یہ کھری ہے یا کھوٹی ہے، اور یہ جتنا وزن وہ بتا رہا ہے اسی وزن کے برابر وہ اس کو دے، تو اس میں کوئی دھوکہ نہیں کرے. جو چیز دے رہا ہے بیچنے والا اس میں نہ کمی کرے، نہ اس میں کوئی دھوکہ کرے، نہ اس میں کوئی ملاوٹ کرے، نہ اس میں کوئی کمی کرے. جیسی طے ہوئی ہے سودے کے اندر ویسی دے ہی امانت ہے. اب اگر وہ ویسی نہ دے، ڈنڈی مار لے، ایک کلو آپ نے کوئی چیز خریدی ہے وہ اس کے اندر ایک چھٹانک کم کر لے، آدھی چھٹانک اس میں کم دے، یا جس معیار کی آپ نے اس سے طلب کی ہے اس سے کم درجے کی دے، تو یہ خیانت ہے. دوسری طرف سے پیسے دیے جائیں گے تو پیسے ہی پورے ہونے چاہیے، کھڑے ہونے چاہیے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی دغا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک دوسرے کو جو چیز خریدی جا رہی ہے وہ بھی اپنی چیز صاف صاف بتلا دے کہ بھائی یہ چیز ایسی ہے ویسی ہے، جیسی ہے تمہارے سامنے، یا تم دیکھ لو، اتنے پیسے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، دوسرا اسے خرید لے. تو یہ بھی امانت کا معاملہ ہے، بیچنے والا بھی امین ہے اور خریدنے والا بھی امین ہے. خریدنے والا پیسے دے تو کھرے پیسے دے، پورے پیسے دے، کم نہ دے. بیچنے والا چیز دے رہا ہے تو وہ بھی کھری چیز دے اور صحیح چیز دے، پوری چیز دے اور صحیح، اس میں کسی قسم کے دھوکے بازی سے اور خلاف واقع صورتحال سے پرہیز کرے. اسی طریقے سے نوکری اور ملازمت ہے، اور اس کی بے شمار صورتیں. صبح شام تک کتنے لوگ ہیں جو اپنی چیزیں بناتے ہیں بنواتے ہیں بناتے ہیں بنواتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، تو اس میں بھی ایک طرف سے محنت ہوتی ہے، دوسری طرف سے پیسے ہوتے ہیں. کسی کی سائیکل خراب ہو گئی، اب وہ سائیکل والے کے پاس جاتا ہے، اس سے کہتا ہے بھائی یہ میری سائیکل میں یہ خرابی ہے، کتنے پیسے لوگے؟ وہ کہتا ہے میں 500 روپے لوں گا بھائی. تو اب یہاں دو چیزیں ہو گئی، ایک طرف سے پیسے، ایک طرف سے محنت، ایک طرف سے محنت دوسری طرف سے پیسے. تو اب یہاں پر بھی یہ جو آپس میں جو کام کرنے کا معاہدہ ہوا ہے، معاملہ ہوا ہے، یہ امانت ہے. جس نے 500 روپے میں سائیکل ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس نے دو چیزوں کا وعدہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ میں اس کو صحیح کروں گا، اس میں جو خرابی ہے وہ میں دور کروں گا، دوسرے اس کو میں پورا ٹائم دوں گا، کیونکہ ٹائم بھی آپس میں طے ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ طے ہوتا ہے بعض مرتبہ نہیں ہوتا. بعض مرتبہ ہو جاتا ہے مجھے کب تک ٹھیک کر کے دیں گے آپ، اس کو شام تک دوں گا. اب سائیکل ٹھیک کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے اور امانت ہے، اور شام تک کر کے دینا بھی امانت ہے. تو ٹھیک کرنے میں بھی بڑی ڈنڈیاں ماری جاتی ہیں اور بڑی نقلی چیزیں لگائی جاتی ہیں، پیسے اصلی پرزے کے لیے جاتے ہیں اور اصلی چیز کے لیے جاتے ہیں، اور ڈنگی کی چوٹ کہہ کر لیے جاتے ہیں اور نقلی چیزیں لگائی جاتی ہیں، پرانی چیزیں لگائی جاتی ہیں. جس نے پیسے دیے اسے کیا پتہ کیا لگا رہے ہیں آپ، کاریگر سب جانتا ہے کہ یہ ٹیوب اصلی ہے، یہ ٹیوب نقلی ہے، یہ پرانی ہے، یہ نئی ہے، یہ کیسی ہے، یہ ویسی ہے. یہ خیانت ہے. اگر اس نے جس طرح طے ہوا ہے اس طرح سے اس نے اس کو ٹھیک نہیں کیا تو یہ الگ خیانت ہے. اور ٹائم مقرر ہوا تھا شام تک کا، اس کے اندر کتنی بے شمار وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں. شاید ہی کوئی کاریگر ایسا ہو جو وقت پر کام کر کے دے دے، روز وعدے ہوتے ہیں، روز وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں، روز وعدے ہوتے ہیں، روز وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں، تو یہ خیانت ہی خیانت ہے. اگر ایک ہفتہ طے ہوا ہے تو ایک ہفتے کے اندر طے کرنا، تیار کر کے دینا لازم ہے. اگر ایک ہفتے میں نہیں دے گا تو خیانت کا گناہ ہوگا، اس کو خیانت کی اس نے. لہذا کام بھی صحیح کرے، وقت بھی پورا دے. یہ ملازمت کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آدمی جب کسی کا نوکر بنتا ہے تو اس کے اندر وقت کا تعین بھی ہوتا ہے کہ بھائی میں روزانہ 8 گھنٹے ڈیوٹی دوں گا، اور اس 8 گھنٹے کے اندر یہ میرے فرائض منصبی ہوں گے، اور یہ میں بحیثیت ملازم کے یہ فرائض انجام دوں گا، یہ کام کروں گا. تو دو امانتیں ہیں یہاں پر، ایک تو کام کو صحیح انجام دینا، دوسرا وقت پورا دینا. اب دیکھو ہماری ملازمتوں کے اندر کس قدر وقت کی چوری ہوتی ہے. کام کی چوری الگ ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی حد و حساب نہیں ہے، اور وقت کی چوری کتنی ہوتی ہے اسے کوئی حد و حساب ہی نہیں. جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بیچارہ آجر پریشان ہوتا ہے، اور اس کی پریشانی کو ملازم جانتے ہی کہ بھائی وہ پورے پیسے دے رہا ہے آپ کو اپنے کام کروانے کے، اور اس نے کہا ہے کہ بھائی ایک ہفتے میں یا 10 دن میں یا 15 دن میں یا 1 مہینے میں آپ یہ کام کر دینا، وہ پیسے لے کے باہر لٹکا دیتا ہے. ایک ہفتے کے بجائے 1 مہینہ، 1 مہینے کے بجائے 2-2 مہینے ایک کام میں لگا دیتا ہے. یہ کام کی چوری ہے، یہ وقت کی چوری ہے. وقت کی چوری الگ خیانت ہے، کام کی چوری الگ خیانت ہے. اب اسی طرح ہم اپنا اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی ہم سے کتنی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، وہاں بھی ہم خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور بندوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر بھی ہم سے کتنی خیانتیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہم گنہگار ہو رہے ہیں. لہذا اگر فلاح حاصل کرنی ہے اور واقعتاً جنت الفردوس میں جانا ہے تو ضروری ہے کہ ہم امانتوں کا پاس کریں، امانت میں خیانت کرنے سے بچیں، جو کچھ طے کریں اس کے مطابق کام کر کے دیں، اور ایک دوسرے کا پورا پورا خیال رکھیں. یہ ہے بھائی امانت. اور تیسری چیز ہے وعہدہم راعون، اور وہ اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں. عہد کے بھی دو معنی آتے ہیں، عہد کے بھی دو معنی ہیں یا دو قسمیں. ایک تو عہد وہ ہوتا ہے جو دو آدمیوں کے درمیان طے ہوتا ہے، جس کو معاہدہ کہتے ہیں. دو آدمیوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، اور اس کی بھی بے شمار صورتیں ہیں، بے شمار قسمیں ہیں. جس میں دو طرفہ معاملات طے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آ گئے سارے کے ساتھ. مثلا دو پارٹی آپس میں معاہدہ کرتی ہے کہ بھئی ہم فلاں زمین کے اوپر جو آپ کی ہے ہم اتنے پیسے لگائیں گے، اور پھر پیسے لگانے کے بعد اس کے اندر جو مکانات تیار ہوں گے، فلیٹ تیار ہوں گے، دکانیں تیار ہوں گی، پھر وہ بیچیں گے، جو بھی نفع ہوگا آدھا آدھا تقسیم کریں گے. اب ایک آدمی زمین دے رہا ہے اور پلاٹ دے رہا ہے، دوسرا آدمی سرمایہ لگا رہا ہے. اب یہ معاہدہ ہو گیا، یہ معاہدہ بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور یہ بھی امانت کے اندر داخل ہے. اب جو پارٹی بھی اس میں معاہدے کی خلاف ورزی کرے گی تو وہ امانت میں خیانت کے گناہ میں مبتلا ہوگی. دونوں فریق پر ضروری کہ جو کچھ آپس میں طے کیا ہے اور جو کچھ آپس میں معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کریں. پورا کرنے کے دونوں پابند ہیں، پورا کریں گے تو امانت ادا کرنے والے سمجھے جائیں گے، اور دونوں اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو دونوں خیانت کے مرتکب سمجھے جائیں گے، اور اگر ایک فریق خلاف ورزی کرے گا تو وہ خیانت کا مرتکب ہوگا اور وہ گنہگار ہوگا. آج دیکھ لو کتنے معاہدے ہوتے ہیں، اور وہ کون سا معاہدہ ہے جس کے اندر معاہدہ پورا کرنے کا اہتمام کیا گیا ہو. شاذ و نادر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دو فریق آپس میں معاہدہ کریں، اور جیسا انہوں نے آپس میں معاملہ اور معاہدہ طے کیا ہے اس کو صحیح صحیح پورا کریں، بہت کم، 100 میں 1 دکا کوئی ایسا ہوتا ہے، ورنہ 99% معاہدہ کچھ عمل کچھ، معاہدہ کچھ عمل کچھ. تو یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ بھئی یہ امانت ہے. جیسے ہم کسی کے پاس 100 روپے رکھوائیں اور پھر وہ اس کو کھا جائے، تو جیسے یہ خیانت ہے اور گناہ ایسے معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کی پاس نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے. تو معاہدے میں تو دو طرفہ وعدہ ہوتا ہے بھائی, معاہدے میں دو جانب سے آدمی آپس میں طے کرتے ہیں, تو یہ بھی عہدہم کے اندر داخل ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ یک طرفہ وعدہ کیا جائے کسی سے, ایک طرف سے بس وعدہ ہے, دوسری طرف سے کوئی نہیں, وعدہ نہیں ہے, جس کو اردو میں ہم وعدہ کرنا کہتے ہیں. جیسے کہ کسی سے آپ نے وعدہ کیا, بھائی میں صبح آؤں گا آپ سے ملنے کے لیے, صبح 8 بجے آؤں گا. اب یہ معاہدہ نہیں کہلائے گا, یہ وعدہ کہلائے گا, یہ اسے وعدہ کہتے ہیں. تو اب 8 بجے آپ کا پہنچنا لازمی ہے. اگر آپ بلا عذر معتبر 8 بجے نہیں پہنچے اور دوسرا آپ سے آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, تو آپ نے امانت میں خیانت کر لی. اسے امانت میں خیانت کرنا کہیں گے, اور وعدہم راؤن کے خلاف ہوگا یہ. اب اس کی کتنی بے شمار صورتیں, اس کی بے شمار صورتیں جو ہمارے عرف میں, ہمارے رواج میں پائی جاتی ہیں, اور وعدہ خلافی عام, جھوٹ اور وعدہ خلافی جو کبھی مسلمان کے پاس سے بھی نہیں گزرتی تھی. مسلمان کے وعدے کا پکا ہونا اور جھوٹ نہ بولنا, یہ مسلمان ہونے کی علامت و نشانی تھی. اور اب یہ اللہ بچائے مسلمان کے ساتھ یہ بدنما داغ لگ گیا ہے کہ جھوٹا مسلمان ہی ہوتا ہے. اللہ بچائے, اللہ بچائے وہ مسلمان نہیں جو جھوٹا وعدہ خلافی نہ کرے. تو وعدہ خلافی عام, تو یہ وعدہ خلافی کا گناہ جو ہے, آدمی یا تو کرے نہیں وعدہ, وعدہ کرے تو پھر اگر معتبر عذر پیش آ جائے پھر تو اطلاع کر دے اس کو, پھر تو آدمی گنہگار نہیں ہوتا. لیکن بلا وجہ خالی بس تسلی کے لیے وعدے کیے جاتے ہیں. جتنے بھی معاملات کی میں نے مثالیں دی ہیں, ملازم اور کاریگروں کی میں نے مثالیں دی ہیں, ان سب کے اندر وعدے بھی ہوتے ہیں. کہیں معاہدہ ہوتا ہے, کہیں وعدہ ہوتا ہے, کہیں معاہدہ ہوتا ہے, کہیں وعدہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لو, ہم اور آپ سب اس مصیبت میں گرفتار ہیں کہ نہ کسی کاریگر کی زبان کا وعدہ, نہ کسی ملازم کا پورا وقت دینے کا کوئی اہتمام. ہر جگہ وعدہ خلافی عام پائی جاتی ہے. معاہدہ کچھ ہے, عمل کچھ ہے, یہ چیز بالکل عام ہو گئی ہے. تو بھائی یہ جو ہے نا, والذین ہم لی اماناتہم وعہدہم راعون, یہ دونوں اوصاف ایسے ہیں کہ آج ان کا صحیح صحیح پایا جانا بہت ہی کم ہے. جب کم ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ لیں, اور جائزہ لے کر کے ہم امانتوں کے اندر بھی خیانت کرنے سے پرہیز کریں, وعدوں کے اندر بھی اور معاہدوں کے اندر بھی, جیسا وعدہ کیا ہے اور جیسا معاہدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے کا اہتمام کریں. اگر کہیں کوئی عذر پیش آ جائے تو فکر کے ساتھ پیشگی اس کو اطلاع دیں. اور کبھی ایمرجنسی میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آدمی اطلاع بھی نہیں دے پاتا, تو پھر جیسے ہی وہ عذر دور ہو بلا تاخیر جس سے وعدہ کیا ہے یا جس سے معاملہ کیا ہے, جب صاف صاف اپنے کوتاہی کا اعتراف کر لے یا اپنے معتبر عذر کو بیان کر دے, اور بیان کر کے معذرت کر لے, تاکہ آپ کے وعدے کی وجہ سے دوسرے کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ تکلیف نہ ہونے پائے. بہرحال معاہدے میں اور وعدے میں بس اتنا فرق ہے کہ معاہدہ دو جانب سے ہوتا ہے, دو طرف سے ہوتا ہے, اور وعدہ ایک طرف سے ہوتا ہے. تو وعدہ بھی امانت ہے, اس کو پورا کرنا ضروری ہے. معاہدہ بھی امانت ہے, اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے. اگر نہیں کرے گا اور خالی بس تسلی کے لیے, یا ایسے کہ وعدہ کون پورا کرتا ہے, لہذا وعدہ کر لیا پھر پتہ ہی نہیں کہاں گئے, تو یہ گناہ ہے بھائی, اور امانت میں خیانت ہے, جس سے بچنا چاہیے. ایک دو مثالیں وعدہ خلافی کی میرے ذہن میں آئیں, وہ بھی عرض کر دوں. تقریبات ہوتی رہتی ہیں, اور تقریبات میں عام طور پر کھانے کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے. تو لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 99% جو دعوت نامے ہوتے ہیں اس کے اندر جو وقت ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی کھانا دیتا ہے؟ نہیں دیتا. یہ وعدہ خلافی ہے، یہ وعدہ خلافی ہے. لکھتے ہیں کہ بھائی 10 بجے کھانا دیں گے، ملے گا 2 بجے. اس لیے ہمارے شہر کراچی میں تو ایسی تقریبات کے اندر لوگ گھر سے کھانا کھا کر جاتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ 10 بجے کا کھانا، 10 بجے تو مہمان ہی نہیں آتے تو کھانا کہاں سے مل جائے گا. 12 بجے تو مہمان آنا شروع ہوں گے، 10 بجے کھانا کھولا جائے گا، اتنی دیر تک کون بھوکا مرے گا بھائی. لہذا سب کھا پی کے گھر سے وہاں جاتے ہیں، اس لیے وہ کھانا جو دعوت کا ہوتا ہے بس وہ میز پہ رکھا رہتا ہے، بس چکا چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد جناب لوگ ایسے اس کو ضائع کر کے اٹھ جاتے ہیں. تو یہ بدترین وعدہ خلافی کی صورت ہے، بدترین. لیکن آج کل فیشن بن گیا، رواج بن گیا، دیکھو اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. صاف صاف جو وقت لکھو بس اسی وقت اپنے مہمانوں کو بھی تاکید کرو کہ وہ مقررہ وقت پر آئے، ان کا بھی انہوں نے جب دعوت نامہ قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ وقت پر آنے کے وہ بھی پابند ہیں. اس میں ہی کتنی زبردست خلاف ورزی ہوتی ہے کہ مقررہ وقت پہ نہیں آتے، جو وقت لکھا ہوا ہے اس پر مہمان نہیں آتے. تو دونوں طرف سے کوتاہی ہے، اور دونوں طرف کوتاہی کی وجہ سے دونوں ہی پریشان اور دونوں ہی کو اذیت پہنچتی ہے. مہمان نہ آئے تو میزبان پریشان، اور مہمان آ جائے اور آج کل کے رواج کے مطابق مقررہ وقت پر آ جائے تو وہ بیچارہ پریشان. جیسے کہ میزبان اس کا تو خیال کر نہیں رہا جو آ گیا ہے، اور جو نہیں آ رہے ان کا انتظار کر رہا ہے. ارے بھائی جو آ گیا اس کے تو کھلاؤ بیچارے کو، اس کو کیوں سزا دے رہے ہو کھانا نہ دینے سے، کھانا نہ کھلانے کی اسے کیوں سزا دے رہے ہو؟ نہیں سب آ جائیں گے جب آئیں گے. خاص طور سے جب تک لڑکا نہیں آ جائے گا کیسے ہم کھانا کھلا دیں گے، کیسے کھلا دیں گے، کیسے کھول دیں؟ یہ ساری ہمارے معاشرے کی خرابیاں ہیں جو ہماری شادی بیاہ میں اور دیگر تقریبات کے اندر رائج ہیں، جس کی وجہ سے سب کے سب اذیت میں مبتلا ہے. اس سے یہ وعدہ خلافی کی ایک صورت ہی ہے. اسی طریقے سے جتنے کاریگر ہیں کتنے وعدے کرتے ہیں کہ جی میں آج کل کر کے دے دوں گا، کل آپ لے لیں میرے شام کو، وہ کہہ کے چلا گیا. اب اس کے بعد پھر اس کو ڈھونڈتے ہی رہو کہاں ہے کہاں نہیں، کہاں ہے کہاں نہیں. ہفتوں گزر جاتے ہیں، وہ پیسے لے گیا تو بس لے گیا، اب کام کر کے دینا جو ہے وہ اس کا کھانا ہی نہیں ہے. کام کر کے رلا رلا کے پھر وہ کام کر کے دیتا ہے. تو یہ اللہ بچائے، یہ صرف دین ہمارا نماز روزے کا نام نہیں ہے، معاملات کی درستی کا نام بھی دین ہے، اور وعدہ پورا کرنا بھی ہمارے دین کا ہے. العیدۃ دینن، وعدہ بھی قرض ہے. جیسے آدمی وقت کسی قرض واجب ہو جائے تو اس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے، آدمی وعدہ کر لے تو اس کا پورا کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے. بہرحال وعدہ جو ہوتا ہے وہ ایک طرف سے ہوتا ہے، اور معاہدہ جو ہوتا ہے وہ دو طرف سے ہوتا ہے. وعدہ ہو یا معاہدہ، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اسی خلاف ورزی گناہ ہے. یہاں تک 6 اوصاف کا بیان ہو گیا، 7ویں کا انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کریں گے. واقعی دعوت اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا ذا الجلال والاكرام. یہ یا اللہ سورۃ المومنون کی ان آیات میں جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں اہل ایمان کے، یا اللہ ہمارے اندر بھی پیدا فرما. یا اللہ یہ تمام اوصاف ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمت سے یا اللہ دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب فرما، اور اپنی رحمت سے جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، یا اللہ اپنے کلام پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنے کلام پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم.